یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین. سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خدا نمتا کہ انتہائی شکر ہے, انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے, ذمہ داریوں کو انجام دینے, تزکیہ نفس, کمالات نفسانیہ حاصل کرنے, ان تمام امور میں رہنمائی ارشاد فرمائیے, دین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائیے. خدا کا انتہائی احسان ہے, اس نے سینکڑوں سال کے فرق کے باوجود سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی, ان کی عزاداری میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین جانصاروں میں قرار فرمائے, نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں کو ان کے وفاداروں میں قرار فرمائے, ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے, نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کی, سید الشہداء کے حضور ادائے احترام, کے زوار کی حفاظت کے لیے, تمام مقامات مقدسہ کی تحفظ کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج. پروردگار عالم نے اس دنیا کو امتحان سے تعبیر ارشاد فرمایا, یہ کہ دنیا امتحان ہے, یہ چیز قرآن کریم میں مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے, روایات میں, نہج البلاغہ میں, مختلف مواقع پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں نہ ٹھہرنا ہے, نہ یہاں رکنا ہے, بلکہ یہاں سے صرف گزر جانا ہے اور کہیں اور جا کے رکنا ہے, تمہاری منزل کہیں اور ہے. شاید یہ معاملہ سخت ترین معاملہ انسانوں کے لیے, انسانوں کو دین سمجھنے میں جتنی مشکل اس بات کو سمجھنے میں آتی ہے اور کسی چیز میں اتنی مشکل نہیں آتی. یعنی مثلا اگر آپ قرآن کریم ملاحظہ فرمائیں تو جتنا بھی کفار اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی کے اوپر دو باتوں کے اوپر متمرکز ہوتے ہیں, اس پہ اعتراض بہت کم ہے کہ خدا نے سب کچھ خلق کیا ہے، اسے قبول کر لیتے ہیں. خدا متعال کہتا ہے کفار مکہ اسے قبول کر لیتے ہیں کہ خدا خالق ہے. دو باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ایک تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے ان کے اوپر وحی بھیجی ہے، اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تمہارے پر کیوں وحی بھیجی ہے. مثلا ان کے اندر ایک نسلی تعصب تھا، ان کے اندر ایک جاہلیت کی عصبیت تھی، اور وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر وحی بھیجے گا خدا تو مثال کے طور پر صرف قوم یہود کے اوپر بھیجے گا، کیونکہ پہلے بھی ہمارے درمیان نبی آئے تو تمہارے درمیان نبی نہیں آئے، اس لیے نبی ہمارے پاس آئے گا، تو اگر خدا آخری وحی بھیجے گا تو ہماری قوم پہ بھیجے گا. تو قوم کی ایک عصبیت ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے انکار کرتے تھے، نبوت کا انکار کر دیتے تھے. پھر جب انکار کر دیتے تھے تو معجزات بھی نہیں دیکھتے تھے. پھر اللہ کے نبی جتنے بھی معجزے لائے یہ بے عقل دعوے کرتے رہتے تھے، اللہ کے رسول کے معجزات کو نہیں دیکھتے تھے. دوسری بات جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے وہ یہ کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہم یہاں مریں اور کہیں اور زندہ ہو جائیں، اسے قبول نہیں کرتے تھے. تو پلٹ کر بات جو آتی تھی وہ یہ کہ جو زندگی موت کے بعد ہے، ظاہری موت کے بعد، اس زندگی کو قبول نہیں کر پاتے تھے. شاید قرآن کریم نے شاید بیان کر سکتے ہیں تقریباً ایک تہائی، 1/3 قرآن کریم کا اس معاملے کے اوپر لگایا، یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ جگہ ابدی نہیں ہے، یہ جگہ موقت ہے، یہ جگہ دائمی نہیں ہے. اور اگر آپ نہج البلاغہ پہ توجہ فرمائیں تو آپ احساس فرمائیں گے کہ شاید کہہ سکتا ہوں، طالب علم ہونے کے ناطے گارنٹی تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید 60-70% نہج البلاغہ اس بات کے اوپر ہے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا میں کیا کرنا ہے، آخرت کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے. تو چونکہ ہمارا عنوان اہل آخرت ہے، عقیدہ آخرت اور اہل آخرت، تو ایک خطبے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس میں امام نے یہی کہا ہے کہ اہل آخرت بنو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. اب یہاں سے پہلے جہاں ہم مجلس پڑھ رہے ہیں وہاں پر ہمارا موضوع نہج البلاغہ ہی ہے، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بھائی نہج البلاغہ پہ اگر پڑھنا ہے تو نہج البلاغہ ہمیں رٹا ہوا نہیں ہے، اور نہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ ہر روز کوئی خطبہ رٹ کے آؤں اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے پڑھوں. پھر میں نے حل یہی سوچا کہ میں نہج البلاغہ ہاتھ میں پکڑ لوں گا، پکڑ کے اس میں سے پڑھ کے لوگوں کو عرض کروں گا اور اس میں سے تشریح کروں گا. تو جہاں پہلے آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ نہج البلاغہ ہر روز ہاتھ میں لے کر اسی طرح کرتے ہیں جیسے بھی آپ کے سامنے کریں گے. 10-15 سال پہلے بھی کبھی ہم نے خطبات پہ اس طرح عشرہ پڑھا تھا تو اس میں بھی یہی کیا تھا. ہمارے حافظے میں اتنی طاقت نہیں آ پاتی کہ سارے خطبے یاد کر پائیں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ محروم نہ رہ جائیں، طریقہ یہی ہے کہ پھر ہم یہ کریں گے. تو ابھی آپ کے سامنے بھی یہی کر رہا ہوں. اور اس میں امام نے خطبے میں ارشاد فرمایا، یہ خطبہ نمبر 42 ہے، جو ترتیب میرے پاس ہے یہ نہج البلاغہ کی ترتیب ہے، جو رئیس احمد جعفری صاحب، نائب حسین نقوی، عبدالرزاق ملی آبادی، مرتضی حسین صدر اللہ فاضل، یہ چار کو کمپائلرز ہیں، انہوں نے تعلیف کی ہے. جو مفتی جعفر حسین صاحب ہیں ان کی تعلیف میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ ایک دو خطبے کا یہاں پہ فرق آئے گا. ان کی ترتیب میں یہ خطبہ نمبر 42 ہے. امام نے اس خطبے میں کچھ جملات ارشاد فرمائے، جو میں ابتدا کے جو جملات ہیں وہ تھوڑا بعد میں پڑھوں گا چونکہ موضوع سے متصل کروں گا، وہ آخرت والی بات آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں. امام نے فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. الا وان الاخرۃ قد اقبلت ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الاخرۃ ولا تکونوا ابناء الدنیا. فرمایا کہ اور فرمایا خبردار، آخرت نزدیک آ گئی ہے، آخرت نزدیک آ گئی ہے، بس تمہیں چاہیے کہ فرزاندان آخرت بنو. امام نے فرمایا اس پہ ہوشیار ہو جاؤ کہ آخرت نزدیک آ گئی ہے. وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور یہ جو دنیا ہے اور آخرت ہے دونوں کے بیٹے ہیں، دونوں کی اولادیں ہیں. یہ بڑی خوبصورت تشبیہ استعمال کی. فرمایا آخرت نزدیک آ گئی ہے، اچھا ہم لوگ کس کو نزدیک دیکھتے ہیں؟ دنیا کو. فرمایا تم دنیا کو نزدیک دیکھ رہے ہو، میں تم کو بتا رہا ہوں آخرت نزدیک آئی گئی، آخرت تم سے نزدیک ہے. اب دونوں کی اولادیں ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں آخرت کے بھی بیٹے ہیں، تم کیا کرو؟ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا. تم لوگ آخرت کے بیٹے بنو، نہ کہ دنیا کے بیٹے بنو. تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ وَلَدٍ سَيُلْحَقُ بِأُمِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ہر بچے کو اپنی ماں کے ساتھ ملحق کیا جائے گا. تم اگر دنیا کے بیٹے ہوئے تو تم پاس دنیا کے ساتھ ملحق کر دیے جاؤ گے، اور دنیا عذاب میں ہوگی، دنیا تباہی اور بربادی میں ہوگی، تو تم تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاؤ گے. اگر آخرت کے بیٹے بنو گے تمہیں قیامت کے دن آخرت کے ساتھ ملحق کیا جائے گا، آخرت میں آبادی ہوگی. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے. تو فرمایا کہ تم لوگ ابنائے دنیا مت بنو، تم ابنائے آخرت بنو. اچھا اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کے بیٹے بنو. تو پھر اس کا ایک بہت سادہ سا حل ہے. مثلا اگر میں یہ جج کرنا چاہتا ہوں، فیصلہ کرنا چاہوں، میں دنیا کا بیٹا بنا یا آخرت کا بیٹا بنا، تو اپنے آپ سے ایک بات پوچھوں گا، میں نے دنیا زیادہ چاہی یا آخرت زیادہ چاہی؟ کوئی ہے جو اپنی ماں سے دور ہو جائے؟ ہر ایک کو فرمایا ہر بیٹے کو اپنی ماں سے ملحق ہونا ہے قیامت کے دن، تم بھی اپنی ماں سے ملحق کر دیے جاؤ گے. اب تم یہ بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو؟ میری کوششیں دنیا بسانے کے لیے ہے یا آخرت بسانے کے لیے؟ اگر میری کوششیں زیادہ تر دنیا بسانے کے لیے ہیں، میں ہو جاؤں گا اپنا دنیا، دنیا کا بیٹا، اور مجھے ملحق کیا جائے گا نعوذ باللہ تعالی دنیا کے ساتھ. لیکن اگر میری کوششیں صبح سے شام زندگی گزارتا ہوں، جس کے لیے سوچتا ہوں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہم و غم، دعاؤں میں آتا ہے ربنا لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. خدا ہم دنیا کو ہمارا اصلی ہم و غم قرار نہ دے. ہم دنیا کے لیے صبح کریں، دنیا کے لیے شام کریں، دنیا کے لیے دوستیاں کریں، دنیا کے لیے دشمنی کریں، یہ دنیا ہمارا اصلی ہم و غم نہ بنے، آخرت بنے. امام فرما رہے ہیں کونو ابنا الاخرہ، آخرت کے بیٹے بنو. اب اس سے پہلے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کا ہمارا موضوع سے تعلق بھی ہے، تھوڑا سا میں تشریح عرض کروں گا اور اس کے بعد یہ ابتدا کے حصے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد آل محمد. یہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر تنقید کرنا سیکھ لے. کیسے سیکھوں کہ میں ابنائے دنیا ہوں، دنیا کا بیٹا ہوں یا آخرت کا؟ میں دیکھوں کون سی کامیابی میرے دل کو سکون دیتی ہے، کس چیز کی کامیابی پہ میں زیادہ منصوبے بناتا ہوں، دنیا کی کامیابی پہ یا آخرت کی کامیابی، کس پہ زیادہ ریسورسز لگاتا ہوں. ایک خطبے میں فرمایا کہ جب اہل دنیا میں کوئی مرتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا، جو میں نے چھوڑا ہے وہ زیادہ ہے یا جو میں نے بھیجا ہے وہ زیادہ ہے، کون سی چیز زیادہ ہے؟ اگر یہاں میں نے زیادہ چھوڑا ہے اس کا مطلب میں اپنا دنیا ہوں، اگر میں نے وہاں اس سے زیادہ بھیجا ہے اس کا مطلب ہے میں فرزند آخرت ہوں. کونو ابنا الاخرہ، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو. اور بلیغ نصیحت کسے کہتے ہیں اور واضح نصیحت کسے کہتے ہیں؟ مولا امیر المومنین کی ذات پر اس دعا کے ساتھ کہ ہم ان کے پیروکار رہیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی تبعیت فرما برداری میں زندگی گزاریں، اور انشاءاللہ آخرت میں ان کی ہمراہی خدا نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان ہوا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس کرو, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو کل آپ کی خدمت میں بہت تفصیل سے عرض کیا, اور ظاہر ہے کہ اب اس کا خلاصہ بھی پیش کرنا شاید آپ کو اور زیادہ تھکا نہ دے, لیکن بہرحال چند جملوں کے اندر اگر عرض کروں تو آپ سے عرض ہوا کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ہوتی ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے اس کی زندگی کے لیے, اس کے فوائد کے لیے. مثلاً اس کے اندر کھانے پینے کی, سونے کی, جنسیات کی خواہش ہونی چاہیے, ورنہ زندگی نہیں گزرے گی. اس کے اندر دشمن سے لڑنے کے لیے کچھ غیر معمولی طاقتیں چاہیے تھیں, وہ ہونی چاہیے تھیں اس کے اندر. پہلی کو قوۂ شہویہ کہتے ہیں, دوسری کو قوۂ غضبیہ کہتے ہیں. اس کے اندر منصوبہ بندی کی ایک صلاحیت ہونی چاہیے تھی, اس کو قوۂ وہمیہ تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن ان تینوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ یہ حد سے تجاوز کرتی ہیں. تو جو کھانا پینا انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہی ہدف بن جاتی ہے. لباس انسان کی ضرورت ہے, لباس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے, جسم کو چھپائے, معمول کے مطابق رکھے. بس لباس باعث عزت بننے لگے, لباس باعث فخر بننے لگے, لباس کے ذریعے سے میں احترام حاصل کروں, یہ تجاوز ہے. لباس اس لیے نہیں ہے. خدا نمتان نے لباس کو کسی اور طرح بیان کیا. تو یہ چیزیں اگر انسان کنٹرول کر لے, کنٹرول کیسے کرے گا؟ عقل سے. اور میں نے عرض کیا یہ وہ عقل ہے جو تھیوریٹیکل نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکل ہے, یہ وہ عقل ہے جو میدان میں اترتی ہے, شہوات کو بھی کنٹرول کرتی ہے, غیظ و غضب کو بھی کنٹرول کرتی ہے, اور ہماری ذہن کی نعوذ باللہ غلط مکاریوں, دھوکے بازی, جھوٹ, فریب, غیبت, تہمت, ان سب کو کنٹرول کر لیتی ہے. یہ ہوتی ہے آخری والی کو قوۂ وہمیہ کہتے ہیں. اگر کسی انسان کے اندر یہ عقل اپنا کام کرے, اب اس کے پاس علم کا ایک اور دریا کھل جاتا ہے. یہ جو مطلب آپ کی خدمت میں آخری عرض ہوا, کاش مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں سننے سنانے, پڑھنے سیکھنے سکھانے, اس سے علم ملے گا, اس سے مقدمہ بنتا ہے, اس سے زمین کے اوپر گویا ہل چل گیا, بیج نہیں بویا ہے ابھی, فصل نہیں ہوگی ابھی. فصل کب اگتی ہے؟ فصل اس علم سے اگتی ہے جو عقل کو کنٹرول کے بعد ملتا ہے. عقل کسے کنٹرول کرے؟ ہوا و حوث کو. کون سی ہوا و حوث؟ یہی جو قوۂ شہویہ ہے, قوۂ غضبیہ ہے, قوۂ وہمیہ ہے, اس کے اندر ہوا و حوث ہے. ہوا و حوث حد سے بڑھنے کی خواہش ہے, اس کو اگر عقل کنٹرول کرے, اس عمل کو ہم کہتے ہیں تقویٰ. جیسے ہی کوئی یہ تقویٰ دکھائے, کس کی خاطر؟ خدا کی خاطر, اس کو کہتے ہیں تقویٰ الہی. کوئی اپنے اندر ان شہوات پر, غضب پر, ہوا و حوث پر کنٹرول دکھائے, تقویٰ دکھائے, تو کیا ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اللہ تمہیں علم نصیب کرے گا. اچھا ہم کہیں گے بھائی تقویٰ تو اس وقت آئے گا جب پہلے سے علم ہو. وہ علم خدا نے دیا ہوا ہے, الہمہا فجورہا و تقویٰہا, وہ سکھا چکا ہے, وہ بتا چکا ہے. کس کو نہیں پتا جھوٹ بولنا غلط ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا دوسرے کے مال کو اٹھانا غلط ہے؟ اس میں کون سے علم کی ضرورت ہے؟ تو سب کو پتا ہے, یہ معروف ہے, چھپا ہوا ہے ہی نہیں ہے, تو سب کو معلوم ہے. اسی لیے کہتے ہیں آمر بالمعروف, اچھائی کا حکم دو, معروف کا حکم دو, جو سب کو پتا ہے. اب سب کو جو پتا ہے تو اس میں کون سا علم چاہیے؟ تو ہے. اب اگر یہ جو پتا ہے اس کے اوپر عمل کیا, اپنی قوۂ غضبیہ, شہویہ اور وہمیہ کو کنٹرول کیا, اب ایک نیا علم ملے گا. یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم خدا کی طرف سے آتا ہے. اس علم میں اور پچھلے علم میں کیا فرق ہے؟ پچھلے علم میں کرو نہ کرو آپشن میں رہتا ہے, یہ علم جب آتا ہے تو خود بخود کر ہو جاتا ہے کام. یہ علم اتنا کلیئر ہوتا ہے, اتنا کنفرم ہوتا ہے انسان کے اندر, پھر وہ رک نہیں پاتا. کرے گا ہی کرے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ, خود بخود وہ کرنے لگتا ہے اپنے کام کو. تو عزیزان محترم, جو ہمیں چاہیے وہ اس ہوا و ہوس کو کنٹرول کرنا ہے. اب یہاں پہ 10 سوال اور آتے ہیں, مثلا محاورتن میں نے کہہ دیا 10 سوال آتے ہیں, سب سے بڑا سوال تو یہ آئے گا یہ ہوا و ہوس کنٹرول کیسے ہوتی ہے. کسی کے اندر خواہش اٹھتی ہے, یہ جو خواہش اٹھتی ہے یہ بعض اوقات اتنی شدید اٹھتی ہے کہ کہتے ہیں محبت کی طرح ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ اندھا کر دیتی ہے انسان کو, اسے دکھائی نہیں دیتا. بھائی آپ نے خود دیکھا ہوگا کیا لوگ غصے میں قتل نہیں کرتے, کر دیتے ہیں. اچھا اس کو نہیں معلوم بیوقوف کو کہ قتل کر دے گا تو پھر مثلا شاید جیل میں جانا پڑے, جیل میں نہیں بھی گیا تو خدا کی بارگاہ کے اندر قتل نفس کے بعد کیا بچا ہے اس کے لیے, پھر بھی کر دیتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جب ہوا و ہوس کا غلبہ ہوتا ہے پھر عقل کام نہیں کرتی, یہ پہلے سے کرنا ہوتا ہے. تو ابھی مثال کے طور پر کوئی یہ کہے پہلے سیلاب آنے تو پھر میں ڈیم بناؤں گا, تو بیٹا جب سیلاب آ جائے گا تو ڈیم کہاں بنتا ہے؟ پھر تو بہ گیا سب کچھ. تمہیں ڈیم پہلے بنانا ہوتا ہے سیلاب سے, اور سیلاب کی طاقت سے زیادہ مضبوط بنانا ہوتا ہے, ورنہ تو سیلاب ڈیم کو بھی بہا کے لے جائے گا, وہ تو اور مصیبت رہ جائے گی. تو ہمیں یہ بند پہلے باندھنا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر ایک آدمی کو پتا ہے کہ بھائی میں ہوا و ہوس کا شکار ہو جاؤں گا اور مثلا میرے اوپر غیظ و غضب آئے گا, اس کے لیے انسان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کنٹرول کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کنٹرول کریں. اور اگر آپ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ کنٹرول کریں گے بڑی چیزوں پہ کنٹرول خود بخود آئے گا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم لوگ بیکار بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے رہتے ہیں, کبھی یہ کر رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں, کچھ نہیں تو مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں. کیوں؟ کنٹرول نہیں ہے. اچھا یہ جو کنٹرول نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گناہوں کے سامنے یہ بے بس ہوگا, کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول لے کر آئے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کنٹرول بڑھتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا باہر آپ ماشاءاللہ آپ لوگ منظم لوگ ہیں انشاءاللہ, میں نہیں جاؤں گا آپ کے جوتے دیکھوں, لیکن مثلا دیکھنا پڑے گا جوتے صحیح اتارے ہیں ان لوگوں نے. جب یہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں دوسروں کے جوتے رونتے ہوئے تو نہیں جاتے. زیادہ تر جگہوں پہ اگر میں کہیں اپنے چپل اتار دوں سینڈل اتار دوں واپس آئیں گے تو کچلے ہوئے ہوں گے. اچھا یہ جو تم نے میرے جوتے پہ پاؤں رکھا, میں نے اجازت دی تھی؟ کس سے پوچھ کے پاؤں رکھا؟ اتنا کنٹرول نہیں ہے ہمارے اندر. کیوں نہیں ہے؟ کیا مال غیر نہیں تھا؟ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ اتنا ہم نے نہیں سیکھا. کیوں نہیں سیکھا؟ جب چھوٹی چیزوں میں کنٹرول نہیں کرو گے تو بڑی چیزوں میں کنٹرول کہاں سے آئے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کنٹرول بڑھائیں. یہ تو میں نے بہت چھوٹی سی ایک بات کہہ دی آپ کی خدمت میں, آپ اپنی زندگی میں دیکھتے رہیے کہ بھائی وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کا کنٹرول لوز ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان کہتا ہے بھائی پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ 6 دن کنٹرول کے 1 دن آزادی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو 6 دن میں نے کنٹرول کمایا ہے میں نے 7ویں دن گنوایا ہے. اب جو پیر آئے گی نا میں پھر زیرو سے شروع کروں گا. ایک دن کو انسان جان بوجھ کے خدا نہ کرے نعوذ باللہ نماز چھوڑ دے گیا بس, اب اس کو ہفتوں لگیں گے اپنے آپ کو زیرو پہ واپس لانے میں. یہ پیچھے جائے گا, بہت بہت محنت کرنی پڑ جائے گی اسے. کیوں؟ کنٹرول لوز نہیں ہونا چاہیے, اس کو گرفت میں رکھیں. تو آپ ہر چیز کو گرفت میں رکھیں. اب ایک اگلا مسئلہ آئے گا, بھائی گرفت میں رکھیں کہاں سے شروع کریں؟ بہت سادہ سی بات ہے, 3 قوتیں ہیں آپ کے پاس, قوے شہویہ ہے, قوے غضبیہ ہے, قوے وہمیہ ہے. تینوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. کیسے کنٹرول کریں گے؟ میں ایک ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, ما صلی اللہ محمد. بھائی کسی کو اپنی قوے شہویہ کنٹرول کرنی ہے, میں نے اس میں عرض کیا تھا کھانا پینا سونا جنسیات یہ سب جس میں شامل ہیں. چھوٹا سا ایک کام کر لیں. امام فرماتے ہیں جب تک بھوک نہ لگے دسترخوان پہ مت بیٹھو. جب تک بھوک نہیں لگی کھانا مت کھاؤ. عجیب دنیا ہم لوگوں کی ایسی ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نا, مثلا ایک گیسٹرولوجسٹ نے مثال کے طور پر فلاں فیلڈ کے ڈاکٹر نے اسپیشلسٹ نے ایک بات کہی ہے کہ اگر یہ کرو تو یہ ہو جائے گا, تو بہت سارے لوگ کر دیں گے. مثلا ابھی سنیے گا آپ, میں بعد میں عرض کروں گا. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم چار کام کرو گے نا کبھی تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا. ایک ڈاکٹر نے کہا چار کام کرو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا. وہ چار کام کیا ہیں؟ پہلی بات, جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں. دوسری بات, جب کھانے لگو تو پیٹ بھرنے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ, زیادہ مت کھاؤ. دس منٹ دیر سے, پندرہ منٹ دیر سے پیٹ بتاتا ہے بھر چکا ہوں, تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ. چونکہ یہ اس وقت بھی بھر چکا ہوتا ہے, پندرہ منٹ دیر میں اٹھو گے نا تو پھر تو لب لب ہو چکا ہوگا, تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ. دو بات. تیسری بات, جو کھاؤ اچھی طرح چباؤ, جو کھاؤ اچھی طرح چباؤ. ایک آدمی مجھے ملا, اس کی عمر 90 سال کے اوپر تھی. میں نے کہا بھائی مجھے دو نصیحتیں کرو, کچھ نصیحتیں کرو کہ جس سے میری عمر لمبی ہو جائے. کہنے کا میں تم کو دو نصیحتیں کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ مت بولو. جھوٹ بولو گے پریشانیاں آئیں گی, زندگی کم ہو جائے گی, سچ بولو. دوسری بات یہ کہ چبا چبا کے کھاؤ, پیسٹ بنا کے کھاؤ, تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی. اب میں پہلے والے ڈاکٹر پہ واپس آ جاؤں, دوسرے والے بندے کو میں گلشن اقبال میں ملا تھا, وہ کہیں دور کا نہیں تھا, مجھے نہیں معلوم ابھی زندہ ہے مر گیا, انشاءاللہ زندہ ہوگا. تو جو پہلے والے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ, پیٹ بھرنے سے پہلے اٹھ جاؤ, جب بھی کھاؤ چبا چبا کے کھاؤ, رات کو سونے سے پہلے ٹوائلٹ ضرور جاؤ. چار باتیں کر لو تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہوگا. صحیح ہے. یہ خود کس نے بتایا؟ یہ خود ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے بتایا. جو بتا رہے ہیں وہ بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, جو سن رہے ہیں وہ بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. یہ مولا امیر المومنین نے اپنے فرزند امام حسن مصطفیٰ کو بتایا. صلی اللہ محمد. 1400 سال پہلے. فرمایا یہ چار کام کرو تمہیں طبیب کے پاس نہیں جانا پڑے گا. اب مجھے نہیں معلوم اگر میں 50 سال کے بعد شروع کروں تو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا, لیکن ہر حال میں کہہ نہیں سکتا, شاید نہ جانا پڑے, کرے تو صحیح آدمی. عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو چار امام نے باتیں فرمائی, ان میں سے کم دو باتیں وہ ہیں جو ان کے فرزند نے معنویات حاصل کرنے کے لیے بتائی ہیں. ان کے فرزند نے, ان کے چھٹے فرزند مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے, جب بتایا کہ معنویات کیسے حاصل کرو, تزکیہ نفس کیسے کرو, تہذیب نفس کیسے کرو, انہی باتوں کو دہرایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی میں تمہارا دین ہے, اسی میں تمہاری دنیا ہے. اور بتا کہ کب گئے؟ 1400 سال پہ. کہا جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ, معنویات کے لیے پیٹ بھرنے سے تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ, جب بھی کھاؤ بسم اللہ کہو, جب بھی کھاؤ حلال میں سے کھاؤ, شبہ والی چیزوں میں سے ہاتھ مت لگاؤ. تو عزیزان محترم, اگر کوئی یہ کرے تو کیا ہوگا؟ قوے شہویہ پر کنٹرول کرنے میں پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھ دیا. قوے شہویہ پہ کنٹرول کرنے میں پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھ دیا. اچھا, دوسرا معاملہ تھا اس کا قوے غضبیہ کا. قوے غضبیہ میں سب سے خطرناک چیز کیا تھی؟ غصہ. سب سے خطرناک چیز غصہ. آ جائے کوئی ڈیم نہیں ہے, پھر آنے سے پہلے روک لو, 10 ترکیبیں کرو کہ غصہ نہ آئے. آ گیا معاملہ ختم. اس طرح سے کر لیں کہ جتنی بھی جگہوں سے غصہ آتا ہے اس کا علاج کریں, ہر جگہ کو بند کریں کہ یہاں سے غصہ آتا ہے اس کو بند کرو. مثال کے طور پر میری مرضی کے کوئی خلاف چیز ہو جاتی ہے مجھے غصہ آتا ہے. کیوں؟ کیا میں مالک کل ہوں کہ جب میری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوئی مجھے غصہ آ گیا؟ کیا میں نے اپنے آپ کو مالک سمجھا ہوا ہے؟ مالک خدا ہے, میں کون ہوں اس بیچ میں؟ فلاں آدمی نے وہ نہیں کیا جو میں چاہتا ہوں, کیا ہر کوئی میرے ارادے پہ ناچے گا؟ کیوں؟ اپنے آپ کو میں اتنا بڑا سمجھتا ہوں؟ جگہ جگہ جا کے دیکھیں کیوں غصہ آتا ہے آخر. اس جگہ کو ٹیپ کرے, اس جگہ کو بند کرے اور کوشش کرے غصہ آنے سے پہلے علاج کر لے. میں نے عرض کیا جیسے غصہ آنے لگے اس سے پہلے ہی, جیسے ہی اشارے بھی شروع ہونا کہ نہیں اب غصہ آنے والا ہے, گفتگو کر رہا ہے خاموش ہو جائے. روایتوں میں گفتگو بحث کر رہے ہو خاموش ہو جاؤ, بیٹھے بھی ہو کھڑے ہو کے کہیں اور چلے جاؤ. فرمایا پانی پی لو, اللہ کو یاد کرو, وضو کرو, جگہ چینج کر لو, غصے کو آنے سے پہلے روک لو. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات, قوے وہمیہ, مکاری, دغا بازی, فریب, غیبت, اس کا علاج کہاں سے شروع کریں؟ بہت سادہ علاج, چھوٹا سا علاج, جھوٹ مت بولو, بس یہاں سے شروع کرو. ساری برائیوں کی جڑ اس قوے وہمیہ کے اندر جھوٹ سے آتی ہے. ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ سے آتی ہے, جھوٹ مت بولو. تین نسخے سادہ سودے جو ہم لوگ اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, جب تک بھوک نہ لگے کھاؤ نہیں, کھاؤ تو چھوڑ دو تھوڑا سا بھوک ختم ہونے سے پہلے. بسم اللہ نام لو, حلال میں سے کھاؤ, غصہ نہیں آنے دو, اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھو. ٹھنڈا رکھو گے اتنا فائدہ ہوگا, بلڈ پریشر کبھی ہائی نہیں ہوگا, غصے میں نہیں مارو گے کم از کم. اور جو غصے کو کنٹرول کر لے گا نا, اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا, ہمیشہ فریش رہے گا. غصے پہ کنٹرول کرو, سب سے بڑی بات یہ خدا خوش رہے گا, خدا خوش, سب خوش. تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات یہ تھی کہ جھوٹ مت بولو. کہیں میں ایک دفعہ دبئی میں تھا تو وہاں میں نے جھوٹ کے اوپر کچھ کہا تو کچھ جوان بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ایک کہنے لگا کہ مولانا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ عرض کروں. میں نے کہا بولو. کہنے لگا کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو یہ ہم سارے لڑکے جو بیٹھے زیادہ تر مارکیٹنگ کے ہیں, تو ہم لوگ تو واپس گئے, پھر ہمارے تو سارے کام ختم ہو جائیں گے یہاں. تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ میں بھی کچھ کہوں. میں نے کہا آپ بھی کچھ بولو. اس نے کہا کہ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ میں نے سچ بول کر اپنی زندگی میں جتنا کمایا ہے, کنفرم کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بول کے اتنا کما ہی نہیں سکتا تھا, سچ بول کے کمایا. اچھا میں ایک اور بات کہتا ہوں, چلو جھوٹ بول کے کما لیا, خدا سے لڑ کے کام آئے گا؟ تم بل گیٹس کے برابر کما گئے جھوٹ بول کے, خدا کے نظام کو شکست دے لو گے؟ کتنی طاقت لاؤ گے جھوٹ بول کے؟ کتنی دولت لاؤ گے؟ کتنی شہرت لاؤ گے؟ فرعون سے بڑھ جاؤ گے؟ قارون سے بڑھو گے؟ وہ جھوٹے شکست دے سکے؟ انہیں کچھ ملا تو ہم کہاں پہنچیں گے؟ سچ پہ کیوں نہیں آتے؟ سچ کی طاقت آزماؤ. دنیا جھوٹ پہ چل چل کے مر رہی ہے, کچل گئی ہے. یہ جو دنیا میں بڑے بڑے چیمپئن نظر آتے ہیں ملک, میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی اگر اتنی چیمپئن ہیں, ان کی زندگیوں میں خوشی ہے, ان کی زندگی میں سکون ہے, نشے کیوں لیتے ہیں؟ ابھی کل پرسوں اسٹیٹسٹکس آئے جو امریکہ کے صدر نے اس وقت پابندی لگائی کیا کیا ایمرجنسی نافذ کی, اس میں لکھا ہے ہر روز امریکہ میں تقریباً 140 بندے منشیات سے نہیں مرتے, منشیات کے اوور ڈوز ہونے سے مرتے ہیں. جو ریگولر منشیات لے کے مرتے رہتے ہیں ان کو تو جانے ہی دو, اوور ڈوز ہونے سے زیادہ اچانک لے لی مر گئے. روزانہ 140, ان کو زندگی میں سکون مل رہا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی کو اپنی فیملی میں سکون مل رہا ہے تو منشیات میں کیوں جا رہا ہے؟ کتنے جا رہے ہیں؟ روزانہ 140 اوور ڈوز ہونے سے مر رہے ہیں. اور ریگولر کتنے مرتے ہیں؟ وہ تو بھول جاؤ پھر, تم کیا ہے؟ یہ سب ناکام ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کامیابی کے نسخے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ سکھائیں گے، جو اپنا ہے اس سے کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ تو عزیزان محترم، تزکیہ نفس میں کامیابی خدا نے رکھی ہے، تزکیہ نفس کے لیے کیا کریں؟ اپنی ہوا و ہوس کو کنٹرول کرو۔ ہوا و ہوس کو کیسے کنٹرول کریں؟ تین خواہشات جو غلط بن سکتی ہیں، قوہ شہویہ، غضبیہ، وہمیہ، ان کو عقل کے ذریعے سے لگام دو۔ اس کو کہتے ہیں ہوا و ہوس کو لگام دینا۔ جیسے ہی ہوا و ہوس کو لگام دو گے علم نصیب ہوگا۔ لیس العلم بالتعلیم والتعلق، اسی حدیث میں جس میں امام نے یہ نصیحتیں فرمائی، مولا چھٹے امام نے اس کی شروع میں یہ فرمایا تھا علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ملے گا، علم اللہ کا نور ہے جو اس کے دل پہ ڈالتا ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ خدا دلوں پہ نور ڈالتا ہے۔ یہ نور کہاں سے نصیب ہوتا ہے؟ یہ ہوا و ہوس کو کنٹرول کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ اب یہ جو خطبہ نمبر 42 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس کے آخر میں امام نے فرمایا تھا کونوا ابناء الآخرة ولا تکونوا ابناء الدنیا، تم آخرت کے بندے بنو، آخرت کے بچے بنو، آخرت کی اولاد بنو، نہ کہ دنیا کی اولاد۔ اس کے شروع میں امام نے کہا میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے بہت ڈر رہا ہوں۔ اچھا، امام کا کلام اس دور کے لیے تھا یا ہمارے لیے بھی ہے؟ امام کا کلام کوئی ایک وقت کے لیے ہوتا ہے؟ امام اگر قیامت تک امام ہے تو کلام بھی اس کا قیامت تک کے لیے کلام، ہمارے لیے بھی۔ امام نے فرمایا کیا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سماعت فرمائیے گا، مولا کا کلام درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ ایوہ الناس، یہ جو ایوہ الناس کہہ کے ارشاد فرماتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو پوری انسانیت کے کام آنے والی ہے۔ کبھی فرماتے ہیں ایوہ الناس، ایوہ المسلمون، تو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، ایوہ المومنون، تو مومنوں کے لیے ہو گئے، ایوہ الناس، اس کا مطلب یہ اب یہ سب کے کام آئے گی، جو اس پر عمل کرے گا اس کو کامیابی ملے گی۔ ایوہ الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، سب سے زیادہ تمہارے بارے میں جس چیز سے میں ڈر رہا ہوں وہ دو چیزیں۔ لہجہ دیکھیے، اب انداز دیکھیے، فرمایا سب سے زیادہ جو تمہارے بارے میں ڈر رہا ہوں وہ دو چیزوں سے ہے، یعنی یہ دو تمہاری گمراہی کی سبب بن سکتی ہیں، اس کے بارے میں ڈر سب سے زیادہ ہے، اس کا خطرہ تمہارے پاس سب سے زیادہ ہے۔ اخوف ما اخاف علیکم اسنان، دو باتیں کیا ہیں؟ اتباع الہوا وطول العمل، تم ہوا و ہوس کی پیروی کرو گے، آرزوؤں کو، خواہشات کو لمبی لمبی خواہشات میں تبدیل کر لو گے، ہوا و ہوس کی پیروی کرو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں نے اپنی ہوا و ہوس کو کنٹرول کر لیا، جو میں نے بتایا قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ کو عقل کے ذریعے سے کنٹرول کر لوں، اگر یہ کر لیا، امام فرمائے تمہاری ہدایت کنفرم ہو جائے گی۔ اپنی ہوا و ہوس کو کنٹرول کرو، اور یہ جو تم نے لمبی لمبی خواہشات بنائی ہیں، لمبی لمبی خواہشات انسان کس کے لیے بناتا ہے؟ آخرت کے لیے بنائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ مثلا آخرت میں لمبی خواہش کیا ہے؟ ایک خواہش ہے مجھے آخرت میں گھر ملے، ایک کہتا ہے نہیں مجھے آخرت میں محل ملے، دوسرا کہتا ہے نہیں محل ایک نہیں ملے، 5000 محل ملے۔ چلو بھائی آخرت میں لمبی لمبی خواہش کر رہا ہے، تو میں کہوں گا عقل مند پراپرٹی قیمت نہیں رکھتی، لوکیشن کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ محل کس کی ہمسائیگی میں ملے؟ لوکیشن ڈھونڈو، جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے پراپرٹی کی قیمت لوکیشن سے ہوتی ہے۔ آخرت میں محل بنا رہے ہو، یہ پوچھو کس کی ہمسائیگی میں بنے گا؟ جاؤ امیر المومنین کی ہمسائیگی میں بیٹھو، قیمت ہے، ورتھ ہے اس کی، پھر کسی کام آئے گا پھر۔ تو اہل بیت کی ہمسائیگی میں جاؤ، ان کی ہمسائیگی میں جانے کے لیے انہیں پسند کرنا ہوگا، ان کے راستے پہ چلنا ہوگا، ہمسائیگی وہ خود ہی نصیب کر دیں گے۔ فرمایا میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈر رہا ہوں، ایک ہوا و ہوس کی پیروی اور لمبی لمبی خواہشات۔ یہ ہوا و ہوس کی پیروی کیا کرتی ہے؟ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، یہ جو ہوا و ہوس کی پیروی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، انسان باطل پہ چل نکلتا ہے۔ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ فَيُنْسِ الْآخِرَةِ، یہ جو خواہشات لمبی لمبی بناتا ہے نا, دنیا میں میرا یہ ہو یہ ہو یہ ہو, ان سب کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آخرت بھول جاتا ہے. آخرت بھولتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ابناء الدنیا. اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت سادہ ہے. ایک اور جگہ روایت میں فرمایا ہے, تم کو اگر اپنی ہوا و ہوس پہ کنٹرول کرنا ہے, تمہیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہے, ایک سادہ سا کام کرو. وہ کیا؟ اپنی موت کو یاد کرو. یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں بنے ہو, کہیں اور کے لیے بنے ہو. یہاں پہ بقا نہیں ہے. 20 سال, 25 سال, 30 سال, آگے کی دنیا خالدین فیہا, ابدی زندگی, اس کا اس سے کیا مقابلہ ہے؟ اب ہم لوگوں کو جو دھوکہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہیں رہنا ہے, یہیں کے لیے بیٹھنا ہے, یہیں کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہاں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم, کہیں اور کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور اب آپ کی خدمت میں تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. آخری بات صرف ایک اور عرض کروں گا, اور وہ یہ کہ یہ جو ہمارا باطن ہے یہ ہمارے ظاہر پر کس انداز میں اثر انداز ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کل پرسوں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کل شاید عرض کیا تھا کہ جو قوات ہوتی ہیں اگر ان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ برزخ کی شکلیں تبدیل کر دیتی ہیں, برزخ کی شکلیں تبدیل کر دیتی ہیں. تو ہم انسانوں کو اپنے عمل کو دیکھنا ہوتا ہے جو ہمارے پاس اسٹور ہوا ہوا ہے. یہ عمل یہی اسٹور ہوا ہوا ہے اور کہیں نہیں, ہمارے اپنے اندر رکھا ہوا ہے. آپ اس عمل کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو میرا عمل ہے یہ میرے چہرے پر آتا ہے یا نہیں آتا. ہم لوگوں کے چہرے خدا متعالیٰ نے خلق کیے ہیں اور ہم لوگوں کو ان چہروں کا پابند کر دیا کہ تمہارا چہرہ میں نے ایسے خلق کیا, تمہاری مرضی نہیں چلے گی, جو میں نے دیا ویسے ہی ہے. لیکن یہ ویسے ہی تو ہے. یہ چہرے کے اوپر جو میں اندر جھوٹ بولوں تو چہرے پہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اتنی اسٹڈیز ہو چکی ہیں کہ آتا ہے, اتنی اسٹڈیز ہو گئی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ سب کچھ نظر آتا ہے. کوئی کہے نا کہ مجھے میں چھپانے میں کامیاب ہو جاؤں گا, تو یہ سمجھ لو کہ آپ لاکھوں انسانوں میں شاید کوئی ایک آدھ ہوگا جو کہیں چھپانے میں کامیاب ہوگا, ورنہ سب چہرے کے اوپر لکھا ہوا ہے, چہروں کے اوپر آ جاتا ہے. تو اندر جھوٹ ہوگا تو چہرے پہ آ جائے گا. چلو اگر فرض کر لیتے ہیں اس دنیا میں چھپا لے گا, برزخ کے جسم پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ تو ڈائریکٹلی آنا ہے, اس میں ہماری چھپانے کی طاقت کی کوئی دخالت نہیں ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے میں اندر گناہ کروں گا برزخ کی شکل کو روک لوں گا. نہیں, یہ قطعی ہے. جیسے پانی میں ٹھنڈک ہے, تیزاب میں آگ ہے, آگ میں حرارت ہے, یہ قطعی ہے. جس کے جو عمل ہوں گے برزخ کی شکل واپس آ جائے گی, ویسی آئے گی. ابھی برزخ شروع ہوا ہے, ابھی آخرت کا نہیں پتہ, ابھی پل صراط کا نہیں پتہ. ابھی پچھلی مجلس میں پل صراط کے بارے میں عرض کر رہا تھا, تو ابھی دوبارہ کہوں تو کوئی دوسرا بیچارہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آئے تو کہہ گئے تکرار کر رہے ہیں. لیکن صرف اتنا جملہ عرض کرتا چلوں, یہ جو پل صراط ہے یہ ابھی چل رہی ہے, بعد میں کھڑے نہیں ہوں گے, بعد میں ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ابھی ہے. کیوں؟ اس پل صراط کے اطراف میں جو آگ ہے یہ کس سے لگتی ہے؟ روایتیں کہتی ہیں تم اپنی شہوات کو چھوڑ دیتے ہو نا تو اس سے آگ لگتی ہے. پل صراط کے نیچے جو آگ لگی ہے یہ کون سی آگ ہے؟ فرمایا ہر بندے کی صراط علیحدہ ہے, ہر بندے کا پل صراط علیحدہ ہے. کیوں ہر ایک کا علیحدہ ہے؟ کیوں؟ اس نے 10 شہوتوں پہ عمل کیا, اس کی آگ 10 درجے لگے گی. اس نے 50 شہوتوں پہ عمل کیا ہے, 50 کی آگ لگے گی. ایک نے شہوتوں کو کنٹرول کر لیا ہے, اس کی آگ بجھ جائے گی, ختم, پل صراط آسان ہو گیا. تو پل صراط پہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں آپ, مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم پل صراط پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ جو پل صراط کے آگے وہ یہی ہے جس کو ہم لگا رہے ہیں اپنی شہوتوں سے, اپنے قوے غضب سے اور اپنی وہمیہ طاقتوں کے ذریعے سے, یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اسی کو کنٹرول کر لیں گے پل صراط کی آگ بجھ جائے گی, ہمارے دل کی نورانیت آگ بجھاتی ہے. فرمایا مومن کے قلب میں جو نورانیت ہوتی, مومن کے قلب میں کب نورانیت آتی ہے؟ مومن جب اپنی عقل سے اپنی قوات کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کا قلب نورانی ہو جاتا ہے. کل پرسوں عرض کیا تھا اس کے اوپر تفصیل سے, یہ جو عقل کنٹرول کرتی ہے اس کو قلب کہتے ہیں. اس قلب میں نورانیت آتی ہے, کب نورانیت آتی ہے؟ جب ان 3 کو کنٹرول کر لیتا ہے. یہ جو نورانیت ہے یہ آگ بجھا دیتی ہے. یہ نورانیت بڑے کام کرتی ہے. ایک طرف سے یہ نورانیت پل صراط کی آگ کو بجھاتی ہے, دوسری ایک اور مصیبت ہے, پل صراط کے اوپر چراغ کہیں اور سے نہیں آتا ہے. انسان کی نورانیت پل صراط کو منور کرتی ہے. اگر اندر قلب میں نورانیت نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے, تو نورانیت بھی نہیں ہے. نورانیت نہیں ہے تو پل صراط تاریک ہو گیا ہے, سفر کیسے کرے گا اس پہ؟ اس پہ کہاں سے سفر کرے گا؟ یہ بیچارہ ادھر ادھر مارا مارا پھرے گا. اس کا پل صراط صراط مستقیم سے باہر چلا جائے گا, مارا مارا پھرتا رہے گا. تو ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, ہم لوگ سمجھ رہے ہیں مریں گے پھر کچھ اور ہوگا. نہیں بھائی, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی مریں گے تو دکھانا دینا دکھائی دینا شروع ہو جائے گا, ابھی دکھائی نہیں دے رہا. جو دکھائی دے رہا ہے, جن کو دکھائی دے رہا ہے, مولا امیر مومن کی اولاد طاہرہ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی وہ یہ ہو رہا ہے. تو عزیزان محترم, ہم لوگ امتحان میں ہیں اس وقت. امتحان بعد میں شروع نہیں ہوگا, ہم لوگ ابھی امتحان میں ہیں. یہ ہمارا امتحان ہے. یہ میں یہاں بیٹھا ہوں جو کچھ بول رہا ہوں, یہ امتحان ہے. آپ اور میں جو کچھ ابھی یہاں سے باہر نکل کے کریں گے, یہ ہمارا امتحان. وہ آگ ابھی جلاتے ہیں, ابھی بجھاتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی زندگی ہے. کاش انشاءاللہ پروردگار ہمیں اتنا عقل و شعور دے دے کہ ہم سمجھ بھی سکیں, اور انشاءاللہ ان قوات نفسانیہ کو کنٹرول بھی کر سکیں انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. بلا شک و شبہ ان آخرت کے مراحل کو ہم اہل بیت کی نصرت کے بغیر نہیں گزار سکتے. ان کی نصرت پہ امید ہے. البتہ یہ کہ ہمیں اس قابل بنانا پڑے گا کہ ان کی نصرت حاصل کرنے کے قابل بن جائیں. ان کی نصرت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ ان سب کو گزار سکیں گے. لیکن نصرت حاصل کرنے کے لیے ایک درجہ اطاعت, ایک درجہ بندگی وہ ہمیں دکھانی پڑے گی. ماشاءاللہ یہ کہ آپ سید الشہداء کی خالص محبت کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہے اہل بیت سے. یہ تعلق کام آتا ہے. روایات میں فرمایا تمہاری آخرت کے 9 مرحلوں میں یہ محبتیں کام آئیں. کہیں پر 9 سے کہیں زیادہ بیان کیا کہ اس میں کام آئیں گی. بیان بھی کیا کہ ان جگہوں پہ کام آئیں گی. اس میں صراط کا نام بھی لیا, بھائی یہاں پہ بھی کام آئیں گی, ہر جگہ کام آئیں گی. اہل بیت کی محبت, لیکن سچی محبت, صرف لفظ کے دعوے نہیں, جھوٹے دعوے نہیں چاہیے. سبسٹینشل محبت یعنی محبت, محبت یعنی جس کو چاہتے ہیں اس کی خاطر پھر کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. تو محبت ہم سنخیت لاتی ہے. کوئی کس سے محبت کرتا ہے اس کا جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے, کوئی محبت کرتا ہے اس کو خوش بھی کرتا ہے. آپ ماشاءاللہ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں. امیر المومنین ان کی اولاد طاہرہ کی محبت آپ کے دلوں کے اندر, الحمدللہ رب العالمین. یہ محبت بہت قیمتی ہے. کوئی بلا وجہ تو کسی کے لیے نہیں روتا ہے. اتنے لوگ مرتے ہیں دنیا کے اندر, کون روتا ہے؟ اور اگر خاص کر مرے ہوئے بھی سینکڑوں سال ہو گئے ہوں, کوئی اپنے باپ دادا کے لیے روتا ہے؟ اگر سالوں گزر جاتا ہے اپنے دادا کے لیے روتا, کون رو رہا ہے؟ لیکن آج بھی دنیا میں, ابھی 40 آئے گا, آپ دیکھ لینا, ذرا دیکھنا دنیا میں کہاں کہاں سے یا حسین کی آوازیں آ رہی ہوں. پوری دنیا یا حسین کر رہی ہو. مقابلہ نہیں ہے حسن. لوگ خوشیاں منانے پہ جمع ہوتے ہیں, غم منانے کے لیے کون جمع ہوتا ہے؟ غم منانے کون جمع ہوتا ہے؟ لوگ نفس پرستی کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہ کہ کوئی آئے اپنے گھر سے نکلے, بازاروں میں جائے, مجلسوں میں اور زمین کے اوپر بیٹھے اور اپنے امام کا نام سنے اور گریہ کرے, یہ کہاں ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ خدا نے آپ کو نصیب کیا ہے. عزیزان محترم, آپ کے دلوں پر امام حسین کی نورانیت ڈال دی ہے, آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر امام کی محبت ڈال دی ہے. اور میں کتنی دفعہ عرض کرتا ہوں, الحمدللہ خدا تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ امام حسین کے مصائب کا بیان بھی ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات بس لوگوں کے سامنے اتنا ہی کہو, پیاسا غریب الوطن, لوگ سمجھ جاتے. کتنا دل نزدیک آئے ہیں امام حسین سے. الحمدللہ یہ خدا کا بڑا لطف ہے, خدا کا بڑا کرم ہے, لوگوں کے دل امام حسین سے نزدیک ہیں. کوئی کسی کو سننے نہیں آتا ہے, کوئی کسی کے نام پہ نہیں آتا ہے, سب امام حسین کے لیے آتے ہیں, سب امام حسین کے نام پر. تو ذرا سا ان کے سامنے کہا جائے دیکھو ایک پیاسا غریب الوطن کربلا میں پہنچا ہے. ابھی محرم شروع نہیں ہوتا لوگوں کے دل غم کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, چونکہ امام ہمارے محرم کے لیے آ گئے, امام گھر سے نکلے ہوئے ہیں, امام کی اولاد طاہرہ ساتھ ہے. قدیم زمانے میں ہمارے اجداد بہت خیال کرتے تھے, اب تھوڑا سا کم ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ پھر ہم لوگ سیکھنا شروع کر رہے ہیں. عاشور چہلم کے دن اپنے چھوٹے بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے, لوگ پیار نہیں کرتے تھے, خاص کر عاشور کے دن بچوں کو پیار نہیں کرتے تھے. شاید کوئی کر لے برا نہیں ہے, لیکن وہ سید الشہداء کے یتیم بچوں کے احترام میں نہیں کرتے تھے. کہتے تھے آج کے دن ہمارے مولا کے یتیم بچوں کو تماشے لگے تھے, ہم اپنے بچوں کو کیسے پیار کریں. لوگ پانی نہیں پیتے تھے عاشور کے دن, ظاہر ہے ابھی بھی فاقہ کرتے ہیں کہ بھائی کیسے پانی پی, ہمارا مولا پیاسا ہے. شام غریبہ آئی, کیا کیا مظالم ہوئے, کتنے کتنے پریشانیاں اہل بیت اطہار علیہم السلام, لوگوں کے دل نزدیک ہو گئے الحمدللہ. اب جو لوگ امام کے غم کو دیکھتے ہیں لگتا ہے جیسے ابھی کربلا میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. 1400 سال کا تو وقت لگتا ہی نہیں ہے, لگتا ہی نہیں 1400 سال گزرے علی اصغر کو ذبح ہوئے ہوئے, لگتا ہے جیسے ابھی کربلا کا میدان کچھ دیر پہلے کہیں ہوا ہے. اور ایسے بعض جملے تو انسان کہہ دے اور گزر جائے, لیکن بعض جملے ایسے ہیں کہنا بھی بہت سخت ہے. مثلا دیکھیے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا علی اصغر ذبح ہوئے, جملہ سخت ہے, لیکن اگر مجھے کہنا پڑے بی بی زینب سے چادر چلی گئی, اوہ یہ بہت ہی زیادہ سخت ہوتا ہے پھر. لیکن ایسو معاملہ صرف چادر پہ نہیں تھا, صرف چادر پہ نہیں تھا, چادر پہ بھی تھا اور بچیوں کو تماشے بھی لگے تھے. یہ بہت سخت ہوئی بات, لیکن ایسو معاملہ اس پہ بھی ختم نہیں ہوا. اب اگر میں آپ کی خدمت میں چند جملے اور عرض کروں, باتوں کا یقین مانے مجھے لگتا ہے میں امام زمانہ سے شرمندگی ہو رہی ہے ہمیں, کہ ہم کیسے ہوں امام کے سامنے ان کے اجداد کے ان مصائب کا عرض کرتے ہیں بعض اوقات, لیکن سمجھ میں نہیں آتا مثلا کیسے بتائیں بی بی زینب کو شمر نے تازیانے مارے, کہا شمر لئیر, کہا بنت علی, کس مرحلے کی باتیں ہیں. سید الشہداء کی لاشے کو پامال کیا مصیبت ہے, بی بی زینب کبرا سلام اللہ علیہا بازاروں میں جائے درباروں میں جائے چادر کی التجا کرے اور کوڑے اور تازیانے کھائیں, اللہ اکبر. اور اگر اس میں ایک جملہ بس اور اضافہ کر دوں, دیکھو ابھی میں کہنا بھی چاہ رہا ہوں نا مجھے سخت لگتا ہے, کتنا عجیب لگتا ہے بنت رسول اللہ تازیانے, اب ذرا سوچنا سید سجاد دیکھ رہے تھے, بولا سید سجاد دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ظلم ہو رہے ہیں, کبھی اپنی قبر پہ تازیہ رکھا لیتے تھے کہ یہ لعین مجھے مارے بچوں کو نہ مارے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. ماتم حسین.